بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، باس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ والشمس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، آپ ریڈیو تہران کے نشر شدہ پروگرام سننے کے لیے، نیز سحر ٹی وی کے پروگرام دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہم یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ سحر ٹی وی کے تقریباً تمام پروگرام اور سیاسی تجزیے، تبصرے، نیز تازہ ترین خبریں بھی ہماری ویب سائٹ پر موجود رہتی ہیں. آپ تازہ ترین خبروں سے آشنائی کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، آج فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کی شب شہادت ہے. ہم اس مناسبت سے اپنے تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. اور اب سماعت فرمائیے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ سن سکیں گے عالمی خبریں. عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے اسلامی جمہوریہ ایران سوگوار و عزادار ہے. صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران اپنے ارد گرد کے علاقوں میں صہیونی حکومت اور دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا. تحریک جہاد اسلامی نے کہا کہ اگر غزہ کو فلسطین کے قومی منصوبے میں کردار ادا کرنے سے روکا گیا تو وہ منصوبہ ناکام ہو جائے گا. افغانستان اور پاکستان کے درمیان قائم اہم ترین سرحدی گزرگاہ اسپین بولدک آج دوسرے روز بھی بند ہے. اور لبنان کے لیے ایران کا تیسرا آئل ٹینکر شام کے بانیاس بندرگاہ پر پہنچ گیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. فرزند رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام رضا علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے اسلامی جمہوریہ ایران سوگوار اور عزادار ہے، جبکہ شہر مشہد مقدس میں بارگاہ حضرت امام رضا علیہ السلام میں بڑی تعداد میں سوگوار اور عزادار نواخانی اور سینہ زنی میں مصروف ہیں. امام رضا علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے ایران کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں مجالس عزاد جاری ہیں، اور مشہد مقدس میں حرم مطہر رضوی میں بڑی تعداد میں عزادار اور سوگوار کرونا پروٹوکول کی پابندی کرتے ہوئے عزاداری اور سینہ زنی کر کے امام کی مظلومانہ شہادت کا غم منا رہے ہیں. امام رضا علیہ السلام کا حرم سیاہ پوش عزادار ہے اور زائرین کی خدمت کے لیے ہزاروں خدام موجود ہیں. مشہد میں جگہ جگہ موقب لگائے گئے ہیں اور زائرین کی خدمت کے لیے عاشقان اہل بیت جگہ جگہ موجود ہیں. ایران کے مختلف شہروں سے لوگ پیدل چل کر مشہد مقدس پہنچے ہیں. اس سال کرونا کی وبا کی وجہ سے غیر ملکی زائرین مشہد نہیں آ سکے ہیں، لیکن ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے لیے براہ راست زیارت کا اہتمام کیا گیا ہے. معتبر روایت کے مطابق سفر کے آخری تاریخ امام ہاشم امام رضا علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی تاریخ ہے. کم میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں بھی بڑی تعداد میں ماتمی انجمنیں اپنے اپنے انداز میں نوحہ و ماتم میں مصروف ہیں. صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران اپنے ارد گرد کے علاقوں میں صہیونی حکومت اور دہشت گرد گروہوں کی موجودگی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ بدھ کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران کا کہنا تھا کہ اچھی ہمسائیگی کی پالیسی دو طرفہ ہونا چاہیے اور یہ اصول نیک نیتی اور تعمیری تعاون سے مشروط ہے۔ صدر ایران نے تعمیری تعاون کو خطے کی تمام اقوام کی اقتصادی ترقی اور فلاح و بہبود کا بنیادی رکن قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ قفقاز کے علاقے میں قریبی تعاون کا عملی نمونہ پیش کرنے کی پوری گنجائش موجود ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے ایک بار پھر تہران کے اس دیرینہ موقف کا اعادہ کیا کہ خطے کی سلامتی کو علاقائی میکانزم کے ذریعے یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ شرپسند اور اقتدار کے بھوکوں کی مداخلت علاقائی اقوام کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ تجربے سے ثابت ہو گیا ہے کہ اپنی سلامتی کو دوسروں کے سپرد کرنے کی پالیسی ہمیشہ ناکام رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک تعاون کی دستاویز جلد ہی تیار کر لی جائے گی۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے دورہ ماسکو میں روسی ہم منصب سرگئی لاوروف کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ علاقے کے مسائل کے بارے میں تہران اور ماسکو کا موقف ایک ہے۔ وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد ایرانی تاجروں کی سرگرمیوں میں پیدا ہونے والی رکاوٹ دور کرنے کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ 70% سے زیادہ ایرانی عوام کرونا ویکسین لگوا چکے ہیں اور ان کے سفر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے فلسطین کے سلسلے میں ایران کے موقف کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف واضح ہے اور ہم اسرائیل کی ریشہ دوانیوں اور مذموم عزائم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شام کے مسئلے میں روس کے ساتھ مکمل اتفاق نظر پایا جاتا ہے اور ہم سیاسی طریقے سے یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ملک کی شمال مغربی سرحدوں کے قریب فاتحان خیبر نامی مشقوں کے سلسلے میں کہا کہ جمہوریہ آذربائیجان بیرونی فریقوں کے ساتھ مل کر 6 مشقیں انجام دے چکا ہے لیکن ایران نے صرف 1 مشق انجام دی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو قفقاز میں اسرائیل کی موجودگی پر سخت تشویش ہے اور تہران علاقے کے نقشے میں تبدیلی برداشت نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کے بارے میں کہا کہ ان مذاکرات کا نیا دور انجام پایا ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران اختلافات کو حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ تحریک جہاد اسلامی نے کہا کہ اگر غزہ کو فلسطین کے قومی منصوبے میں کردار ادا کرنے سے روکا گیا تو وہ منصوبہ ناکام ہو جائے گا کیونکہ غرب اردن صہیونی منصوبے کا قبرستان ثابت ہوگا۔ تحریک جہاد اسلامی کے سیاسی رکن خالد البتش نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غرب اردن اور بیت المقدس کے شہداء کا خون ایک دوسرے میں شامل ہے کہا کہ خون کی اس آمیزش سے آزادی فلسطین اور پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے موقف کا صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بیت المقدس صہیونی حکومت کے ساتھ جنگ کا عنوان ہے زور دے کر کہا کہ شمشیر قدس جنگ کا سب سے اہم نتیجہ بیت المقدس غرب اردن اور 1948 کی اراضی کے مسئلے میں ملت فلسطین کے درمیان اتحاد پر تاکید ہے۔ تحریک جہاد اسلامی کے سیاسی رکن نے غزہ پٹی کا محاصرہ جاری رکھنے پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے سے صورتحال دھماکہ خیز ہو جائے گی۔ البتش نے صہیونی حکومت کے ساتھ بعض عرب ممالک کے تعلقات کی بحالی کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینی عوام سے اپیل کی کہ وہ صہیونی منصوبوں کا مقابلہ کریں اور اس بنا پر اپنا دباؤ جاری رکھیں تاکہ اپنے حقوق حاصل کر سکیں۔ لبنان کے لیے ایران کا تیسرا آئل ٹینکر شام کی بانیاس بندرگاہ پر پہنچ گیا ہے۔ اس درمیان حزب اللہ لبنان کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ ایران سے ایندھن کی درامداد نے لبنان کے خلاف تاریخ کے اہم ترین محاصرے کو ناکام بنا دیا۔ پروگرام کے مطابق لبنان کے لیے تیل پہنچانے والے ایران کے تیسرے بحری جہاز میں موجود ایندھن ٹینکر کانوائے کے ذریعے لبنان پہنچایا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی اسلامی جمہوریہ ایران نے 2 آئل ٹینکروں سے لبنان کے لیے شام کی بانیاس بندرگاہ پر ایندھن پہنچایا ہے جسے وہاں سے لبنان بھیجا جا چکا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم نے اپنے ایک بیان میں تاکید کے ساتھ کہا کہ ایران سے ایندھن کی درامدات نے لبنان کے خلاف تاریخ کے اہم ترین محاصرے کو ناکام بنا دیا ہے۔ امریکی پابندیوں کی بنا پر لبنان کو 1.5 برس سے زیادہ عرصے سے ایندھن سمیت خراب اقتصادی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایران سے ایندھن کی درامدات کا سلسلہ گزشتہ چند ہفتوں سے شروع ہوا ہے اور بدستور جاری ہے۔ ایران سے لبنان کے لیے ایندھن کی درامدات حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کی فرمائش پر شروع ہوئی ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ لبنان کے نائب سربراہ نے حکومت کی تشکیل اور ملک کے محاصرے کی شکست کو لبنان کے لیے دو اہم کامیابی قرار دیا ہے. المنار کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے نائب سربراہ شیخ نعیم قاسم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کابینہ کی تشکیل اگرچہ تاخیر سے انجام پائی ہے، تاہم لبنان اور استقامت کے لیے نہایت اہم ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایران سے ڈیزل کی درآمدات اور ملک کے خلاف امریکی محاصرے کی ناکامی نے جو حزب اللہ کے پائیدار اور دلیرانہ موقف کی مرہون منت ہے، امریکہ کو اپنے بعض منصوبوں کو بدلنے میں جلدی کرنے پر مجبور کر دیا ہے. نعیم قاسم نے کہا کہ امریکہ انسانیت، اخلاق اور حق و انصاف سے دور ہو کر کام کرتا ہے، چاہے اس کے اقدام کے نتیجے میں بچے، خواتین اور بزرگوں کا قتل ہی کیوں نہ ہو، اور ہم نے افغانستان، عراق، شام، یمن اور مختلف ملکوں میں اس کا مشاہدہ کیا ہے. عراق کی مسلح افواج کے کمانڈر کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس ملک کے پارلیمانی انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے لیے فوج مکمل آمادہ ہے. عراق کی مسلح افواج کے کمانڈر کے ترجمان یحییٰ رسول نے بدھ کو ایک بیان میں کہا ہے کہ جو بھی انتخابات کی سیکیورٹی سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے گا اس سے سختی سے نمٹا جائے گا. یحییٰ رسول نے کہا کہ انتخابات کے زمانے میں کسی بھی طرح کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریزرو فورس موجود ہے جو پوری طرح تیار ہے. انتخابات میں سیکیورٹی فراہم کرنے والی کمیٹی کے ترجمان غالب العطیہ نے کہا ہے کہ بغداد اور دیگر صوبوں میں تقریباً 8,270 پولنگ اسٹیشنوں کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی فورس کو تعینات کر دیا گیا ہے. عراق میں قبل از وقت انتخابات کے لیے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. یہ انتخابات 10 اکتوبر کو ہوں گے. تقریباً 25 ملین عراقی انتخابات میں حصہ لینے کے اہل ہیں، جو 329 ممبران پارلیمنٹ کو منتخب کریں گے. یمن کی فوج نے صوبہ مارب میں جارے سعودی عرب کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا. اس سے پہلے بھی یمنی فوج جارے سعودی اتحاد کے کئی ڈرون طیارے تباہ کر چکی ہے. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے مارب کے فضائی حملے میں جارے سعودی اتحاد کے ایک ڈرون طیارے کے مار گرائے جانے کی خبر دی ہے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا کہ بدھ کی صبح یمن کی فضائی دفاعی سسٹم نے صوبہ مارب کے الجوبا علاقے کی فضاؤں میں دشمنانہ اقدامات انجام دینے کی غرض سے پرواز کرنے والے ایک جاسوس طیارے کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایک میزائل سے مار گرایا. یحییٰ سری نے کہا کہ سعودی اتحاد کے جس جاسوس طیارے کو گرایا گیا وہ CH-4 ماڈل کا تھا. یمن کی مسلح افواج نے گزشتہ ہفتے بھی صوبہ مارب کی فضاؤں میں ایک امریکی جاسوسی طیارے کو سرنگون کیا تھا. افغانستان اور پاکستان کے درمیان قائم اہم ترین سرحدی گزرگاہ اسپین بولدک آج بھی بند رہی. کابل سے ہمارے نمائندے کے مطابق طالبان حکومت نے منگل کے روز بعض وجوہات کی بنا پر باب دوستی کو بند کر دیا تھا. افغان ذرائع نے پاکستانی اہلکاروں پر افغان شہریوں کے ساتھ بدسلوکی کا الزام عائد کیا. پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان کی عبوری حکومت کے عہدیداروں نے پاکستانی سرحدی حکام سے رفت و آمد کے طریقہ کار پر اعتراض بھی کیا تھا، جس کے بعد گورنر قندھار نے سرحد بند کرنے کا حکم دیا تھا. باب دوستی بند ہونے کے باعث پاک افغان سرحد کے دونوں جانب مال بردار ٹرکوں کی قطاریں لگ چکی ہیں. اور آخر میں یہ خبر کہ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور میں ایک مرکزی وزیر کی گاڑی سے کسانوں کو کچلے جانے کے واقعے کو 4 دن گزر جانے کے بعد اب ریاستی حکومت نے حزب اختلاف کے رہنماؤں کو جائے حادثے پر جانے کی اجازت دی ہے. اتوار کو لکھیم پور میں حکمران بی جے پی کے مرکزی وزیر کے قافلے کی گاڑی سے کسانوں کو کچلے جانے کے واقعے کے بعد پورے ملک میں اس واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے، اور اپوزیشن کے رہنماؤں نے مرکز اور ریاست میں برسر اقدار بی جے پی کی حکومتوں پر سخت حملے کیے ہیں. اس درمیان یو پی کی حکومت نے کانگریس کے رہنما راہل گاندھی اور ان کی بہن پرینکا گاندھی کو 5 افراد کے ساتھ لکھیم پور جانے کی اجازت دے دی ہے. لکھنؤ پہنچنے کے بعد ایئرپورٹ پر اس وقت راہل گاندھی دھرنے پر بیٹھ گئے جب انہیں ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا. راہل گاندھی نے میڈیا کے سامنے حکومت پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کون سی پرمیشن ہے کہ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا. بعد ازاں راہل گاندھی لکھیم پور کے لیے روانہ ہو گئے. اس درمیان لکھیم پور کے واقعے میں مرکزی وزیر اور ان کے بیٹے پر الزام عائد ہونے کے بعد مرکزی وزیر نے دہلی میں وزیر داخلہ امیت شاہ سے ملاقات کی ہے. ابھی اس ملاقات کی تفصیلات سامنے نہیں آ سکی ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہ اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ درِ حبیب کی بات ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا بڑے کرم کے ہیں فیصلے. یہ بڑے نصیب کی بات ہے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. وہ بھٹک کے راہ میں رہ گئی, یہ مچل کے در سے لپٹ گئی. وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی, یہ مچل کے در سے لپٹ گئی. وہ کسی امیر کی شان تھی, یہ کسی غریب کی بات ہے. وہ کسی امیر کی شان تھی, یہ کسی غریب کی بات ہے. مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل, میرا درد دل سے عزیز تر، مجھے جان سے بڑھ کے عزیز دل، میرا درد دل سے عزیز تر، ہے جو درد سے بھی عزیز تر وہ میرے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔ اس خصوصی پروگرام کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
سامعین، نواس رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی شہادت کے مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، سامن الحجج، زامن آہو، نواس رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حضرت ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔
امام رضا، امام رضا، امام رضا، امام رضا، یبن السہرا مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا، سلام اللہ علی مولا امام رضا،
سامعین، حضرت امام علی رضا علیہ السلام بتاریخ 11 ذی القعدہ 153 ہجری قمری یوم پنجشنبہ مدینہ منورہ میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت کے متعلق علماء تحریر فرماتے ہیں کہ جناب ام البنین کا کہنا ہے کہ جب تک امام علی رضا علیہ السلام میرے بطن میں رہے، میں اکثر خواب میں تسبیح و تحلیل اور تمہید کی آوازیں سنا کرتی تھی۔ جب امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ نے زمین پر تشریف لاتے ہی اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک دیے اور اپنا فرق مبارک آسمان کی طرف بلند کر دیا۔ آپ کے لبہائے مبارک جنبش کرنے لگے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ خدا سے کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لائے اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں خداوند عالم کی یہ عنایت و کرامت مبارک ہو۔ پھر میں نے مولود مسعود کو آپ کی آغوش میں دے دیا۔ آپ نے اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے لے لو، یہ زمین پر خدا کی نشانی ہے اور میرے بعد حجت اللہ کے فرائض کا ذمہ دار ہے۔
یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، یا امام رضا، اے غریب الوطن، یا امام رضا،
یا امام رضا،
سامعین، آپ کے والد ماجد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے لوح محفوظ کے مطابق اور تعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موافق آپ کو اسم علی سے موسوم فرمایا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور آپ کے القاب صابر، زکی، ولی، رضی، وسیع تھے اور مشہور ترین لقب رضا تھا۔ علامہ تبرسی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کو رضا اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان و زمین میں خداوند عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ طاہرین علیہم السلام نیز تمام مخالفین و موافقین آپ سے راضی تھے۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ بزنتی نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے ان لوگوں کی افواہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے والد ماجد کو لقب رضا سے مامون رشید نے ملقب کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، یہ لقب خدا اور رسول کی خوشنودی کا جلوہ بردار ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ آپ سے موافق و مخالف دونوں راضی اور خوشنود تھے۔
آپ کی نشو و نما اور تربیت اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی، اور اسی مقدس ماحول میں بچپنا اور جوانی کی متعدد منزلیں طے ہوئیں اور 30 برس کی عمر پوری ہوئی۔ اگرچہ آخری چند سال اس مدت کے وہ تھے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عراق میں قید ظلم کی سختیاں برداشت کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے 24 یا 25 برس آپ کو برابر اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ آپ نے اپنی زندگی کی پہلی منزل سے تابع عہد وفات بہت سے بادشاہوں کے دور دیکھے۔ آپ 153 ہجری قمری میں بعہد منصور دوانقی متولد ہوئے۔ تاریخ خمیس 158 ہجری قمری میں مہدی عباسی، 169 ہجری قمری میں ہادی عباسی، 170 ہجری قمری میں ہارون الرشید عباسی، 194 ہجری قمری میں امین عباسی، 198 ہجری میں مامون الرشید عباسی اعلی ترتیب خلیفہ وقت ہوتے رہے۔ آپ نے ہر ایک کا دور بچشم خود دیکھا، اور آپ کے پدر بزرگوار نیز دیگر اولاد علی و فاطمہ کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اسے آپ ملاحظہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ 230 ہجری قمری میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔
سامعین، آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حکومت وقت، جس کی باغ ڈور اس وقت ہارون رشید عباسی کے ہاتھوں میں تھی، آپ کو آزادی کی سانس نہ لینے دے گی، اور ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ آپ کی عمر کے آخری حصے میں اور دنیا کو چھوڑنے کے موقع پر دوستان اہل بیت کا آپ سے ملنا یا بات کے لیے رہنما کا دریافت کرنا غیر ممکن ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے انہیں آزادی کے دنوں اور سکون کے اوقات میں، جبکہ آپ مدینے میں تھے، پیروان اہل بیت کو اپنے بعد ہونے والے امام سے روشناس کرانے کی ضرورت محسوس فرمائی۔ چنانچہ اولاد علی و فاطمہ میں سے 17 آدمی جو ممتاز حیثیت رکھتے تھے، انہیں جمع فرما کر اپنے فرزند حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی وصایت اور جانشینی کا اعلان فرما دیا، اور ایک وصیت نامہ تحریر کیا اور فرمایا، جس پر مدینے کے معززین میں سے 60 آدمیوں کی گواہی لکھی گئی۔ یہ اہتمام دوسرے آئمہ کے ہاں نظر نہیں آیا، صرف ان خصوصی حالات کی بنا پر جن سے دوسرے آئمہ اپنی شہادت کے مواقع پر دوچار نہیں ہونے والے تھے۔
سامعین، 183 ہجری قمری میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قید خانہ ہارون رشید میں اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزار کر درجہ شہادت حاصل فرمایا۔ آپ کی شہادت کے وقت امام رضا علیہ السلام کی عمر 30 سال کی تھی۔ والد بزرگوار کی شہادت کے بعد امامت کی ذمہ داریاں آپ کی طرف منتقل ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب بغداد میں ہارون رشید تخت خلافت پر متمکن تھا اور بنی فاطمہ کے لیے حالات بہت ہی ناسازگار تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد 10 برس ہارون رشید کا دور رہا. یقیناً وہ امام رضا علیہ السلام کے وجود کو بھی دنیا میں اسی طرح برداشت نہیں کر سکتا تھا جس طرح اس کے پہلے آپ کے والد ماجد کا رہنا اس نے گوارا نہیں کیا. مگر یا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ جو طویل مدت تک تشدد اور ظلم ہوتا رہا اور جس کے نتیجے میں قید خانے ہی کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, اس سے حکومت وقت کی عام بدنامی ہو گئی تھی, اور یا واقعی ظالم کو بدسلوکیوں کا احساس اور ضمیر کی طرف سے ملامت کی کیفیت تھی جس کی وجہ سے کھلم کھلا امام رضا کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی تھی. لیکن وقت سے پہلے اس نے امام رضا علیہ السلام کو ستانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا. آپ کے اخلاق و عادات اور شمائل و خصائل کا لکھنا اس لیے دشوار ہے کہ وہ بے شمار ہے. مشتی نمونۂ اسخرواری یہ ہیں. بحوالہ علامہ شبلنجی ابراہیم ابن عباس تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے کبھی کسی شخص کے ساتھ گفتگو کرنے میں سختی نہیں کی اور کبھی کسی بات کو قطع نہیں فرمایا. آپ کے مکارم عادات سے تھا کہ جب بات کرنے والا اپنی بات ختم کر لیتا تھا تب اپنی طرف سے آغاز کلام فرماتے تھے. کسی کی حاجت روائی اور کام نکالنے میں حت المقدور دریغ نہ فرماتے. کبھی ہم نشین کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھتے اور نہ اہل محفل کے روبرو تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے. کبھی اپنے غلاموں کو گالی نہ دی. آپ قہقہ لگا کر ہرگز نہیں ہنستے تھے. خندہ زنی کے موقع پر آپ تبسم فرمایا کرتے تھے. محاسن اخلاق اور تواضع انکساری کی یہ حالت تھی کہ دسترخوان پر سائلین اور دربان تک کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے. راتوں کو بہت کم سوتے اور اکثر راتوں کو شام سے صبح تک شب بیداری کرتے تھے. اکثر اوقات روزے سے ہوتے تھے مگر ہر مہینے کے 3 روزے تو آپ سے کبھی قضا نہیں ہوئے. ارشاد فرماتے تھے کہ ہر ماہ میں کم از کم 3 روزے رکھ لینا ایسا ہے جیسے کوئی ہمیشہ روزے سے رہے.
بھول جائیں گے ہر غم, بھول جائیں گے ہر غم, ہم تیرا نہ بھولیں گے, کربلا 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 نہ بھولیں گے, بھول جائیں گے ہر غم, کربلا نہ بھولیں گے, کربلا نہ بھولیں گے, کیسے بھول جائے مقتل حسین کو, کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو, کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو, خدا نہ بھولیں گے, القمہ کے سامنے خیام جل گئے,
القمہ کے سامنے خیام جل گئے,
نینوا نہ بھولیں گے,
نینوا نہ بھولیں گے,
نینوا نہ بھولیں گے, غم تیرا نہ بھولیں گے,
کربلا نہ بھولیں گے, کربلا نہ بھولیں گے, کربلا نہ بھولیں گے, کربلا نہ بھولیں گے.
جس جگہ حسین کا جوان ہوا شہید, جس جگہ ہوا تھا ایک بے زبان
شہید
جس جگہ ہوا تھا ایک بے زباں شہید
وہ جگہ نہ بھولیں گے
سامعین، آپ کثرت سے خیرات کیا کرتے تھے اور اکثر رات کی تاریکی میں لوگوں کو جا کر ان کی ضروریات کا سامان فراہم کرتے تھے۔ موسم گرم ہو یا سرد، آپ کا اوڑھنا بچھونا عام آدمیوں جیسا ہوتا تھا، اور ولی عہدی کے دور میں بھی اس طرز زندگی میں کسی قسم کا بھی فرق نہیں آیا۔ ایک مرد بلقی ناقل ہے کہ حضرت کے ساتھ ایک سفر میں تھا، ایک مقام پر دسترخوان بچھا تو آپ نے تمام غلاموں کو جن میں حبشی بھی شامل تھے بلا کر بٹھا لیا۔ میں نے عرض کیا، مولا انہیں علیحدہ بٹھائیں تو کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب کا رب ایک ہے اور ماں باپ آدم و حوا بھی ایک ہیں، اور جزا و سزا اعمال پر موقوف ہے، تو پھر تفرقہ کیا؟ آپ کے ایک خادم یاسر کا کہنا ہے کہ آپ کا یہ تاکیدی حکم تھا کہ میرے آنے پر کوئی خادم کھانا کھانے کی حالت میں میری تعظیم کو نہ اٹھے۔ ایک مرتبہ نویں ذی‌الحجہ یوم عرفہ آپ نے راہ خدا میں سارا گھر لٹا دیا، یہ دیکھ کر فضل ابن سہل وزیر مامون نے کہا، حضرت یہ تو غرامت یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ غرامت نہیں ہے، غنیمت ہے، میں اس کے عوض میں خدا سے نیکی اور حسنہ لوں گا۔ آپ کے خادم یاسر کا بیان ہے کہ ہم ایک دن میوہ کھا رہے تھے اور کھانے میں ایسا کرتے تھے کہ ایک پھل سے کچھ کھاتے اور کچھ پھینک دیتے۔ ہمارے اس عمل کو آپ نے دیکھ لیا اور فرمایا، نعمت خدا کو ضائع نہ کرو، ٹھیک سے کھاؤ اور جو بچ جائے اسے کسی محتاج کو دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری پہلے طے کر لینا چاہیے۔ امام نماز صبح اول وقت پڑھتے، اس کے بعد سجدے میں چلے جاتے تھے اور نہایت ہی طول دیتے تھے، پھر لوگوں کو پند و نصائح فرماتے تھے۔
سامعین، واقعہ شہادت کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا، خدا کی قسم مجھے مامون کے سوا کوئی اور قتل نہیں کرے گا اور میں صبر کرنے پر مجبور ہوں۔ علامہ شبلنجی لکھتے ہیں کہ ہرسما ابن عین سے آپ نے اپنی وفات کی تفصیل بتلائی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ انگور اور انار میں مجھے زہر دیا جائے گا۔ علامہ معاصر لکھتے ہیں کہ ایک روز مامون نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو اپنے گلے سے لگایا اور پاس بٹھا کر ان کی خدمت میں بہترین انگوروں کا ایک طبق رکھا اور اس میں سے ایک خوشہ اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، ابن رسول اللہ، یہ انگور نہایت ہی عمدہ ہے، تناول فرمائیے۔ آپ نے یہ کہتے ہوئے انکار فرمایا کہ جنت کے انگور اس سے بہتر ہیں۔ اس نے شدید اصرار کیا اور آپ نے اس میں سے تین دانے کھا لیے۔ یہ انگور کے دانے زہر آلود تھے۔ انگور کھانے کے بعد آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مامون نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ قیام گاہ پر پہنچنے کے بعد آپ تین دن تک تڑپتے رہے، بالآخر انتقال فرما گئے۔ انتقال کے بعد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بے اجاز تشریف لائے اور نماز جنازہ پڑھائی اور آپ واپس چلے گئے۔ بادشاہ نے بڑی کوشش کی کہ آپ سے ملے مگر نہ مل سکا۔ اس کے بعد آپ کو بمقام طوس محلہ سناباد میں دفن کر دیا گیا، جو آج کل مشہد مقدس کے نام سے مشہور ہے اور اطراف عالم کے عقیدت مندوں کے ہوائج کا مرکز ہے۔
اللہم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النبی و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی نواس رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سلام علی مولا امام رضا، سلام علی مولا امام رضا، یا غریب الغربا یا معین الضعفا، یا غریب الغربا یا معین الضعفا، یا غریب الغربا مولا امام رضا، سلام علی مولا امام رضا، سلام علی مولا امام رضا،
میرے مولا میرے معصوم غریب الغربا، میرے مولا میرے معصوم غریب الغربا، میرے ہادی میرے مظلوم معین الضعفا، ہو سلام آپ پہ سرکار میرے مولا رضا، مولا مل جائے رضا آپ کی راضی ہو خدا، مولا مل جائے رضا آپ کی راضی ہو خدا،
یہ دعا کا
سکے کا امام ضامن، میرے بازو پہ بندھا رہتا ہے جو رات اور دن، اس کی برکت سے ہوئے کام ہے سارے ممکن، مولا محفوظ ہے اس سے میرا ظاہر باطن، مولا محفوظ ہے اس سے میرا ظاہر باطن،
دلبر زہرا
غریب الغربا، آپ کو شہر مدینہ میں بھی رہنے نہ دیا، قبر زہرا کی پیغمبر کبھی روزہ چھوٹا، آپ کو آپ کے بابا کی طرح قید کیا، آپ کو آپ کے بابا کی طرح قید کیا،
گیا
نظر آتا تھا، کربلا والوں کا غم آپ کو تڑپاتا تھا، اور ماتم سے گریبان پھٹا جاتا تھا، آہ کرتے تھے تو یہ عرش بھی تھراتا تھا، آہ کرتے تھے تو یہ عرش بھی تھراتا تھا،
ہوتا تھا کعبہ
مولا امام رضا، مولا رضا۔
ظالم نے ملایا ہے ہے قبر میں فاطمہ زہرا کو رلایا ہے ہے بے خطا شمعِ امامت کو بجھایا ہے ہے ایک مظلوم کو سید کو ستایا ہے ہے عاصم رویا
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما الناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث ادركني 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 الساعه 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.